अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में रात के 8, भारत में 8:30 और जहां वाशिंगटन में दिन के 11 बजे हैं। खबरों के एक और बुलेटिन के साथ बेहजत हाजिर है। पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के ज़िला लासबेला में नामालूम अफराद ने दूसरे सूबे से आने वाले कम अज़ कम 8 मजदूरों को फायरिंग करके हलाक और एक को ज़ख्मी कर दिया। पुलिस और ज़िले हुकाम के मुताबिक तहसील हब के इलाके साकरान में हफ्ते को देर गए नामालूम मुसल्ला अफराद एक पोल्ट्री फार्म पर पहुंचे और वहां से 11 मजदूरों को अगवा करके ले गए। अगवाकारों ने शिनाख्त के बाद इनमें से 2 मकामी मजदूरों को छोड़ दिया, जबकि पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 9 मजदूरों पर फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। सूबे के वज़ीर आला अब्दुल मालिक बलोच ने मजदूरों की हलाकतों की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए हुकाम को इसमें मुलव्वस अनासर को जल्द गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। इस वाक़े की जिम्मेदारी ताहाल किसी फर्द या गिरोह ने कबूल नहीं की। पाकिस्तान में कौमी सलामती और खारजा उमूर के मशीर सरताज अजीज़ ने इतवार के रोज़ अफगानिस्तान के दौरे के मौके पर सदर अशरफ गनी को वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तरफ से पाकिस्तान के दौरे की दावत दी है। नई अफगान हुकूमत की तश्कील के बाद सरताज अजीज़ अफगानिस्तान का दौरा करने वाले पहले पाकिस्तानी अहदेदार हैं। ईरान ने पाकिस्तान के साथ सरहद पर फायरिंग के वाक़यात पर तेहरान में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर को तलब करके उनसे एहतजाज किया और ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इकदाम का मुतालबा किया। ईरान के सरकारी खबर रसां इदारे इरना ने दफ्तर खारजा के हवाले से खबर दी है कि तेहरान में पाकिस्तानी सफ़ीर नूर मोहम्मद जदमानी को हफ्ते की शाम तलब किया गया और उनसे सरहद पर दहशतगर्दों की फायरिंग से मुतअद्दिद ईरानी सरहदी मुहाफ़िज़ों की हलाकत पर वजाहत तलब की गई। बयान के मुताबिक दफ्तर खारजा में मगरबी एशिया के अमूर के डायरेक्टर जनरल रसूल इस्लामी ने कहा कि ईरानी मुहाफ़िज़ों पर हमलों के लिए पाकिस्तानी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हुई। उन्होंने मुतालबा किया कि इस्लामाबाद इसके तदारुक के लिए संजीदा इकदाम करे। पाकिस्तान की तरफ से अपने सफ़ीर की तलबी पर कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन जुमे को दफ्तर खारजा ने एक बयान में कहा था कि ईरान के पास अगर ऐसे शवाहिद मौजूद हैं कि उसकी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है तो वह पाकिस्तान को फराहम करे। पाकिस्तान ने अक्वाम मुत्तहदा पर जोर दिया है कि वो भारत को लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पर मुबैना बिला इश्तियाल फायरिंग से रोके और कश्मीर के तनाज़े के हल के लिए अपनी करारदादों पर अमल करे। सरकारी मीडिया के मुताबिक ये बात वज़ीर आज़म के मुशीर बराए उमूर खारजा और कौमी सलामती सरताज अजीज़ ने अक्वाम मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून से फ़ोन पर गुफ्तगू में कही। हाल ही में दोनों मुल्कों के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस ने भी हॉटलाइन पर एक दूसरे से राबते किए हैं। इन वाक़ात को रूनुमा होने से रोकने पर तबादला ख्याल किया गया है। भारत की तरफ से पाकिस्तानी फोर्सेज के ताज़ा दावे पर कोई रद्दअमल सामने नहीं आया। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में मारूफ समाजी कारकुन अब्दुस्सत्तार ईदी के मरकजी दफ्तर से डाकू 2 करोड़ रुपए मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी और 5 किलोग्राम सोना लूटकर फरार हो गए। इस मरकजी दफ्तर में अब्दुस्सत्तार ईदी की रिहाइशगाह भी है और वकूए के वक्त वो सो रहे थे और बाद अज़ां डाकुओं ने उन्हें भी यरगमाल बनाए रखा। अब्दुस्सत्तार ईदी पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अपनी समाजी सरगर्मियों की वजह से जाने पहचाने हैं। किसी भी ईदी सेंटर पर डकैती का ये तीसरा वाकया है। इससे पहले 2008 में भी 2 मुख्तलिफ ईदी मराकज पर डकैती की वारदातें हो चुकी हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र के इंतखाबात में भारत की हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी ने अक्सरियत हासिल कर ली है। हरियाणा में वाज़े अक्सरियत के साथ पार्टी की हुकूमत कायम हो जाएगी, तहां महाराष्ट्र में एक मखलूत हुकूमत कायम की जाएगी। अमरीकी अहदेदारों ने कहा है कि इत्तेहाद के तैयारों ने रात के दौरान इस्लामिक स्टेट के 8 अहदाफ को निशाना बनाया, जबकि सरहदी शहर कोबानी का कंट्रोल संभालने के लिए लड़ाई जारी रही। कोबानी में इत्तेहाद के अफवाज ने कम से कम 6 फिजाई हमले किए। कुछ डॉक्टरों ने बताया है कि कम से कम 4 अफराद जख्मी भी हुए। इराक़ के कानून साजों ने वज़ीर दिफा और वज़ीर दाखिला के अहम मनासिब के लिए मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म हैदर अलबादी की हुकूमत में अब नई काबीना की तश्कील मुकम्मल हो गई है, एक ऐसे वक्त पर जब इस्लामिक स्टेट से लड़ाई जारी है। अमरीका के महकमा खारजा के एक आला अहदेदार ने बताया है कि अमरीका के वज़ीर खारजा जॉन कैरी ने बॉस्टन में अपनी निजी रिहाइशगाह में चीन के एक आला अहदेदार के साथ जामे मुज़ाकरात किए हैं। हांगकांग की पुलिस और एहतजाजी मुजाहरीन के दरमियान इतवार के इब्तदाई औकात में झड़पें हुईं और हुकूमत और जमहूरियत नवाज़ मुहिम चलाने वालों के दरमियान तातुल की सूरत हाल और भी गहरी हो गई। बैन अल-अक़वामी इमदादी इदारे ऑक्सफैम यूरोपीय यूनियन के वज़राए खारजा से अपील कर रहा है कि इबोला से निमटने के लिए मज़ीद इकदाम उठाए जाएँ। खबरें खत्म हुई और अब आप प्रोग्राम सुनिए इन द न्यूज़। आज आपके लिए पेश करें कमर अब्बास जाफरी।
پروگرام ان دا نیوز میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے۔ صاحبان، آج ہم سب سے پہلے گفتگو کریں گے سرتاج عزیز صاحب کے دورے افغانستان کی۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے قومی سلامتی اور خارجہ امور سرتاج عزیز آج کابل گئے ہیں، صدر اشرف غنی سے ان کی ملاقات ہوئی ہے اور دوسرے عہدیداروں سے بھی وہ ملیں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ممتاز دفاعی تجزیہ کار جناب اکرام سہگل صاحب، اور ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں فائزہ نصیر ناصر صاحبہ جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان افغان جوائنٹ چیمبر کی۔ اکرام سہگل صاحب، میں یہ چاہتا تھا کہ ذرا سا آپ یہ ایک چھوٹا سا کٹ ہے اس کو سن لیجئے، پھر اس کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ تعلقات، پاکستان میں جو ملٹری آپریشن ہو رہا ہے دہشت گردوں کے خلاف، اس کے لیے کتنا اہم ہے۔ ماریا سلطان ایک ممتاز تجزیہ کار ہیں، انہوں نے اس دورے کے بارے میں کچھ یوں اظہار خیال کیا ہے۔
ایک بہت میرے خیال سے ایک مثبت پاکستان کی طرف سے ایک جو ہے سگنل ہے، کیونکہ اس میں پاکستان یہ جو ہے خیر سگالی کے لیے نہ صرف افغان حکومت کے ساتھ بلکہ جو نئی افغان حکومت ہے ان کو یہ بات واضح کرنا چاہتا ہے کہ پاکستان کے لیے کابل ایک اہم دارالحکومت ہے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں ان کے مابین جو بھی مسائل ہیں ان کو بات چیت کے ذریعے حل کریں، نہ کہ اس طرح کہ افغان سرحد جو ہے استعمال ہو دہشت گردی کے واقعات کے لیے پاکستان کے اندر۔ جو نئی لیڈرشپ ہے وہ ایک بہت جو ہے چیلنجنگ دور گزر رہی ہے، کیونکہ ان کے پاس دو تین مسائل ہیں جو ان کو حل کرنا پڑے گا۔ ایک تو مسئلہ سب سے پہلا ہے افغان حکومت تسلسل کا، کہ کیا افغان حکومت جو اپنا تسلسل قائم کر سکتی ہے یا نہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا افغان حکومت جو اس وقت وہاں سیکیورٹی کے مسائل ہیں ان کے بارے میں کس قسم کے لائحہ عمل یا حکمت عملی اختیار کرے گی۔ اور تیسرا میرے خیال سے جو سب سے زیادہ اہم مسئلہ ہے وہ یہ مسئلہ ہے کہ جس طرح جو مذاکراتی عمل کے ذریعے جو طالبان اور امریکہ اور پاکستان کے مابین ہو رہے ہیں، اس کے ذریعے جو بھی طاقت کا نیا توازن ابھرے گا اس کے اندر وہ کتنی حد تک جو ہے مفاہمت کی راستہ اختیار کر سکیں گے اور اس کی بنیاد کے اوپر معاملات کو طے کریں۔ مسئلہ تو یہی ہے کہ کیا نئی افغان حکومت پاکستان کے اس خیر سگالی کے جذبے کو ایک مثبت انداز سے لیتی ہے، اور اگر لیتی ہے تو اس کے لیے وہ کیا اقدامات کرنے کے لیے تیار ہے۔
اکرام سہگل صاحب، یہ بتائیے کہ یہ دورہ جو اس وقت ہو رہا ہے سرتاج عزیز صاحب کا، آپ کے خیال میں کتنی اہمیت کا حامل ہے؟
یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کیونکہ ہم نے 10 سال جو گزارے ہیں کرزائی صاحب کے دوران میں یہ بہت تکلیف دار تھے۔ کرزائی صاحب جو تھے وہ آئے دن پاکستان کو ہر چیز کے لیے بلیم کرتے تھے، اور یہ اتنا تک آ گیا تھا کہ وہ کچھ یہاں پر جب آتے تھے پاکستان میں کچھ اور بولتے تھے، اور کابل لینڈ کر کے کچھ اور بولتے تھے، اور کچھ بھی حملہ ہوتا تھا کابل میں ادھر ادھر وہ پہلا معنی گھنٹہ نہیں گزرتا تھا کہ وہ پہلے پاکستان کو بلیم کر دیتے تھے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ ان لوگوں نے مداخلت کافی کی ہے پاکستان کے اندر، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ پاکستان کے سرحد استعمال ہو رہے ہیں، ان کے میں مداخلت، بٹ جو پاکستان میں مداخلت ہوئے ہیں، جو ٹیررزم جو ابھی انسرجنسی لڑا گیا ہے وہاں پر سوات میں، جو انسرجنسی نارتھ وزستان میں، ساؤتھ وزستان میں، مولانا فضل اللہ کس کا گیسٹ ہے؟ افغان گورنمنٹ کا گیسٹ ہے، کرزائی صاحب کا گیسٹ ہے۔ تو آبویسلی اشرف غنی صاحب جب سے آئے ہیں انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، اور ان نے یہ باتیں وہ الیکشن کیمپین میں کرتے آئے ہیں، اور الیکشن کیمپین کے بعد بھی انہیں بات کی ہے۔ تو یہ بہت ضروری تھا کہ ہمارے سرتاج صاحب وہاں جائیں، ان ساتھ بات چیت کریں اور ان کو انوائٹ کریں پاکستان میں، اور میں سمجھتا ہوں یہ اچھا پیش رفت ہے اور مجھ سے مثبت اس میں نتیجے نظر آئیں گے۔
اچھا، دو باتیں میں آپ سے اور پوچھوں گا۔ ایک تو یہ بتائیے کہ پاکستان جس خیر سگالی کا مظاہرہ کر رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کی نئی حکومت جس میں عبداللہ عبداللہ صاحب بھی شامل ہیں ریسیپروکیٹ کرے گی اسی انداز میں؟
دیکھیے، میں سمجھتا ہوں عبداللہ عبداللہ کے اندر بھی کافی چینجز آئی ہیں۔ عبداللہ عبداللہ وہ عبداللہ عبداللہ نہیں تھے جو پہلے بلائنڈلی تاجک ایک لائن تھی فالو کرتے تھے، ان کو بھی ریئل پالیٹکس سمجھ آئی ہے اور وہ بھی ریلائی کرتے ہیں آن ریئل پالیٹکس، تو ان کو بھی کرنا پڑے گا۔ جو ہم سے سب سے زیادہ پرابلم آئے گی وہ افغان اسٹیبلشمنٹ سے آئے گی، کہ وہ اسٹیبلشمنٹ وہ تھی جو کرزائی صاحب نے دی تھی، اور زیادہ تر وہ اسٹیبلشمنٹ وہ تھی جو پہلے سوویٹ کے زمانے میں بھاگ کے چلی گئی تھی، اور زیادہ تر ایسٹرن یورپ میں اور سوویت رشیا میں، اور رشیا میں بعد میں رہی تھی اور بعد میں واپس آئی تھی افغانستان۔ تو وہ بڑے سخت خلاف تھے اینٹی اور پاکستان کے، ان سے تھوڑی بہت ہمیں تکلیف رہے گی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آج تک جب سے انہوں نے عہدہ سنبھالا ہے، ایک بات بھی انہوں نے کیا اینٹی پاکستان، یہ بہت بڑی بات ہے. اور میں بتاتا ہوں آپ کو، اسی کی وجہ سے جو یہ ہماری ایسٹرن بارڈر پہ جو ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ انڈیا ان سے سخت ناراض ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ جو پروکسی وار ہمارے خلاف کر رہا تھا وہ نہیں کر سکتا، تو انہوں نے شروع اپنے ایسٹرن بارڈر کو فریم کر دیا ابھی.
اچھا، اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ پاکستان میں فوج جو ہے کارروائی کر رہی ہے دہشت گردوں کے خلاف، اور دوسری طرف پوری دنیا میں ایک بہت بڑا خطرہ داعش کا بھی ہے، اور پاکستان میں بھی اس کے آثار کچھ نظر آ رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں امریکی افواج کے انخلا کے بعد داعش ان علاقوں میں کچھ زور پکڑے گی، اور کیا صورتحال بنے گی اس کارروائی کی جو پاکستان کی فوج کر رہی ہے؟
دیکھیے جی، پاکستان کی فوج نے تو زیادہ تر ابھی آپ کو کاؤنٹر انسرجنسی تو موسٹلی سکسیزفل ہو گئی ہے، ان کی زیادہ تر ہائی ڈاٹ بیسز انہوں نے وائپ آؤٹ کر دی ہیں، اور ان کی ابلٹی جو تھی کہ پاکستان کے ہنٹر لینڈ میں آپریٹ کرنا وہ کافی ڈمینش ہو گئی ہے. ہاں، ایک طرف وہ ہے، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اس کی وجہ سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ توقع کریں گے کہ کرزائی صاحب کی جو انیمیکل سٹینڈ تھی پاکستان کے، جس کو مولانا فضل اللہ وارہ جیسے عناصر کو رکھا ہوا تھا اور جو ہمارے اندر مداخلت کرتے تھے اور وتھ لوجسٹکس اینڈ وتھ پرسنل، وہ ختم ہو جائے گی. لیکن دیکھیے، بات یہ ہے کہ آپ ایک سیکنڈ ابھی آنکھ بند کریں، آنکھ بند کر کے سوچیں کہ ایک ہی فوج پوری دنیا میں کاروائی میں سکسیزفل ہوئی ہے جہادی کے خلاف، وہ پاکستان آرمی ہے. دنیا میں کہیں بھی اور، یا یونائٹڈ اسٹیٹس آرمی ہو، یو کے برٹش آرمی ہو، جرمن، جو بھی آپ لے لیں، نیٹو فورسز ہو، کسی بھی اور ممالک لے لیں، نو بڈی ہیز بین سکسیزفل اگینسٹ جہادی فورسز لائک پاکستان فوج. تو پاکستان فوج کو کافی گہرا، بولتے ہیں سیکریفائس بہت دی ہے، بہت کام کیا ہے اور بہت سکسیزفلی کام کیا ہے. اور یہ جو ہے ISIS، میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ جی، اس کا جو پہلا شاخ تھا وہ مولانا فضل اللہ کا تھا. مولانا فضل اللہ نے بالکل اسی طرح یونیفائڈ کمانڈ کے ساتھ یونٹس کھولے تھے سوات میں، وہ پاکستان نے نکالے. یہ بعد میں اسی کو، وہی کافی لوگ تھے جو بعد میں یہاں سے چلے گئے تھے عراق میں، انہوں نے لڑائی کے لیے، اور عراق سے پھر وہ آگے سیریا چلے گئے تھے، اور اسی شاخ سے یہ ISIS بنا ہے ضرور. لیکن آپ ISIS سے لڑ سکتے ہیں، آپ لڑ سکتے ہیں کہ آپ وہی پالیسی اختیار کریں جو گراؤنڈ ریالٹی ہے. اور دوسری بات یہ کہ امریکن بوٹس آن دا گراؤنڈ کی جگہ خود ممالک کو لڑنا چاہیے، یہ جارڈینینز کو لڑنا چاہیے، یہ سعودیز کو لڑنا چاہیے، یہ کویتیز کو لڑنا چاہیے، یو اے کو، عراق کو، ان کو اپنا، یہ لڑائی ان کی ہے. اگر یہ لڑائی کریں گے اور اپنی ان کی آرمیز انگیج کریں گی تو یہ کبھی بھی سکسیزفل نہیں ہو سکتی ISIS.
بہت شکریہ اکرام سہگل صاحب آپ کی زحمت کا. اور اب ہم گفتگو کریں گے کچھ افغانستان اور پاکستان کے درمیان بدلتے ہوئے حالات میں تجارت کے حجم کے بارے میں. فائزہ داسر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. فائزہ، یہ بتائیے کہ آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ اب وہ کچھ اکنامک کو ایکسچینجز بھی ہوں گے مزید؟
السلام علیکم، ایک تو بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں لیا ہے، اور کافی اچھی گفتگو ابھی اکرم سہگل صاحب بھی ایک ڈفرینٹ پیرائے میں یہاں پہ مینشن کی. اس سے پہلے کہ میں تجارت پہ کچھ کہوں، یہ جو سینیریو اس وقت ریجن میں ہے ہمارے، انڈیا کی طرف سے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے بارڈر پہ، ایران کی طرف سے بارڈر پہ، اور پھر آبویسلی فاٹا اور وزیرستان کی وجہ سے جو افغانستان سے ہمارے پاس بارڈر میں ایشوز آ رہے ہیں، یہ بڑے کروشل ہیں. اور اس کا تجارت پہ اور خصوصی طور پہ جو پاکستان افغانستان کی ٹرانزٹ ٹریڈ ہے، اس سے بہت سگنیفیکینٹ امپیکٹ ہو رہا ہے. ٹرانزٹ ٹریڈ کی یہاں پہ دو شاخیں ہیں، ایک جو آپ کے نیٹو افواج یہاں سے منگواتے تھے، دوسرا آپ کے پاس جو کہ افغانستان اپنی خود کی کنزمپشن کے لیے جو ٹرانزٹ ٹریڈ کرتی ہے، جس میں بیشتر جو ہے سامان وہ آبویسلی انڈیا اور اس کے آگے سے آتا ہے. اس وقت جو ان کی افورڈیبلٹی پاور ہے جو ازیوم کی جا رہی ہے نیٹو فورسز کے انخلا کے بعد، وہ ڈالر فارم میں کافی ڈیکریز کرے گی، اور اس کی وجہ سے ایک حد تک ٹرانزٹ کو افورڈ کرنا بھی ان کے لیے بہت ہی چیلنجنگ بن جائے گا. پچھلے 2-3 سال کے اندر آپ کی بھی نالج میں ہوگا کہ ٹرانزٹ کافی حد تک جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو گئی ہے ایران کی طرف، اور اس کی وجہ ہے کہ ایران میں انہوں نے خصوصی رعایت دی ہیں، اور انڈیا بھی اس طرف سے ان سے ٹریڈ کرنے میں زیادہ آسانی ان کو لگتی ہے، خاص طور پہ دبئی کے اس طرف سے اور آپ کے ایران کی طرف سے. بلکہ ایک جو پیش گوئی یہ بھی تھی کہ انڈیا اور ایران نے مل کر کافی سگنیفیکینٹ ڈیولپمنٹ کاسٹ کے اوپر ورکنگ کی ہے, بجٹنگ کی ہے کہ وہ ایک لینڈ روٹ اس طرح ڈیولپ کر دیں جس کے تھرو طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ کا افغانستان سے لے کے سی آئی ایس سے افغانستان اور اس کے بعد ایران اور ایران سے انڈیا, تو بیچ میں پاکستان کو بالکل اس ایکویشن سے باہر نکال دیا جائے گا جو کہ بہت ہی ڈینجرس کنڈیشن ہے. اس سلسلے میں چائنا نے پاکستان کو کافی سپورٹنگ طریقے سے لیا ہے اور ہمارے پاس بھی لینڈ روٹ یا اس کی ایک بہت اچھی پیش رفت, لیکن جس پہ ابھی تک ہماری طرف سے کوئی کام نہیں ہوا. اس کے علاوہ اکوٹا کنٹریز کے اندر تمام کنٹریز نے ٹی آئی آر سائن کر دیا ہے جو کہ ایک لینڈ روٹ پہ بہت ہی کیا کہیں گے بہت ہی سیکیورڈ انداز میں ٹرانزیکشن کرنے کا طریقہ ہے, جس میں کارنیٹ کے تھرو ایک کنٹری سے دوسری کنٹری ٹرانزیکشن اور ٹرانزٹ اور ٹریڈ بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے, جس سے ابھی تک پاکستان نے سائن نہیں کیا. ایک اگریمنٹ دکھایا ہے ابھی ریسنٹ پاسٹ میں, لیکن سگنیچر ابھی تک نہیں ہوئے, جس کے باعث ہم ایک بہت اہم اپرچونیٹی مس کر رہے ہیں. اس تمام سناریو کو آپ کے سامنے رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ دیکھیں انڈیا نے بھی ہم سے پہلے خیر سگالی کا مظاہرہ کر دیا نئی گورنمنٹ کے ساتھ افغانستان, ان کو بھی پتا کہ افغانستان بڑی کروشل اہمیت رکھتا ہے, اور آپ اگر جو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ٹرکی اور انڈیا اس وقت افغانستان میں کر رہا ہے اور جو ہماری کنڈیشن ہے کمپیریٹیولی انویسٹمنٹ فارم میں, وہ اتنی واضح آپ کو نظر نہیں آئے گی. ہم پہ افغانستان کی ڈیپینڈنس کھانے پینے کپڑے جو ڈیلی آپریشن سے ریلیٹڈ چیزیں اس پہ تو ضرور ہے, لیکن سروس سیکٹر ڈیولپمنٹ سیکٹر روڈ نیٹ ورک انفراسٹرکچر اس میں نہیں ہے, جو کہ بہت ہی ڈینجرس سگنل ہے. آنے والے وقتوں میں ٹرانزٹ ویسے ہی ڈیکریز ہوگا, اس کی وجہ ہے کہ نیٹوز آئی سی بارے جب وائپ آف ہو رہا ہے تو پرسنٹیج ان کی بھی کم ہو جائے گی ٹرانزٹ منگانے کی, اور افورڈیبلٹی اوور آل افغانستان کی بھی کم ہو جائے گی. تو بائی لیٹرل ٹریڈ بہت اہم ہے پاکستان اور افغانستان کی, جو کہ ہم ابھی تک بہت اچھی طریقے سے بہت ساری وجوہات کی وجہ سے, چاہے وہ سیکورٹی ہے بارڈر پہ, چاہے ہمارا جو ایپٹا کا ڈاکیومنٹ ہے اس میں ایگزیکیوشن پرابلمز آتی ہیں آج تک, جو بارڈر ایشوز ہیں, اور خاص طور پہ ہمارا جو بارڈر پورس بارڈر ہے اور بغیر کسی آفیشیل ایکسچینج کے تھرو بھی لوگ ادھر ادھر ٹریڈ کرتے ہیں, تو وہ ایک واضح پیمانہ ہے یہ جج کرنے کے لیے کہ کیا ہماری بائی لیٹرل ٹریڈ میں انہینسمنٹ ہوگی نہیں ہوگی. دو سالوں میں, پچھلے دو سالوں میں جو آپ کے پاس اسٹیٹسٹکس ہیں اس میں نہ صرف ٹرانزٹ ڈکلائن ہوئی ہے بلکہ بائی لیٹرل کو بھی بڑا سگنیفیکینٹ ڈکلائن دیکھنے کو ملا ہے.
تو تجارت کا جو فیوچر ہے وہ بلیک ہے.
جی, اس کی وجہ انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری افغانستان کے ساتھ ٹریڈ کم نہیں ہوئی, یعنی اگر وہ 5 بلین یا 6 بلین ہے تو اس میں سے 2.4 بلین جو ہے آپ کی آفیشیل ٹریڈ نظر آتی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ 2.6 بلین ڈالر جو ہیں وہ ان آفیشیل ٹریڈ ہے, یعنی ٹریڈ کا کوانٹم تو بڑھ رہا ہے, ٹریڈ میں کہیں کمی بیشی نہیں آئی. اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہمارے آپریشن یا ہماری جو ایگزیکیوشن یا جو پالیسی ہے اس طرف سگنیفیکینٹ اٹینشن کی ضرورت ہے. اور سرتاج عزیز صاحب کا اس وقت کا وزٹ کافی اہمیت کا حامل ہے, کیونکہ انڈیا نے بہت ہی ایک کہتے ہیں نا ایک بہت ہی پازیٹیو میسج اکراس کیا ہے نئی گورنمنٹ کو افغانستان کے, اور ویسے ہی ان کی انویسٹمنٹ بہت سگنیفیکینٹ ہے, اور اگر پاکستان اس وقت بہت ہی اسٹرانگلی ایکٹ نہیں کرے گا تو افغانستان میں تو ایشو جو ہے وہ ہے سی آئی ایس کنٹریز سے بھی اس کا جو کنیکشن ہے وہ واضح طور پہ بند ہو جائے گا.
بہت شکریہ,
ویسے ہی بہت کمپلیکس.
بے انتہا شکریہ جناب اکرام سہگل صاحب آپ کا اور فیض ناصر صاحب آپ کا. اور سامعین, ہم چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. افغانستان اور پاکستان کے حوالے سے ہم گفتگو کر چکے ہیں, اب کچھ گفتگو کریں گے پاکستان اور بھارت کے درمیان ٹینشن کی. جیسا کہ آپ خبروں میں سن چکے ہیں کہ پاکستان نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کو لائن آف کنٹرول پر اور ورکنگ باؤنڈریز پر بلا اشتعال فائرنگس روکے اور کشمیر کے تنازع کے حل کے لیے اپنی قراردادوں پر عمل کرے. دونوں ممالک ایک دوسرے پر انیشیٹ کرنے کا الزام لگاتے ہیں فائرنگ کو. حقیقت یہ ہے, یہ تو بعد میں واضح ہوگا. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر جناب سعید منہا صاحب پاکستان سے ایک ممتاز تجزیہ کار اور ڈاکٹر منیش کمار صاحب انڈیا سے ایک ممتاز تجزیہ کار موجود ہیں. سعید منہا صاحب, پہلا میرا سوال آپ سے ہے کہ یہ ایک ایسے وقت میں جبکہ ریپروچما کی کوششیں ہو رہی تھیں دونوں جانب سے, دونوں وزیر اعظم کی ملاقات بھی ہو چکی تھی, یہ اچانک کیا ہوا ہے اور کیوں اس قدر ٹینشن بڑھ گیا ہے؟
دیکھیں, اس کا تعلق تو بہرحال افغانستان سے بہت زیادہ ہے, لیکن اس ساری صورتحال میں ابھی جو چیز دیکھنے کو آ رہی ہے کہ صرف ایسٹرن بارڈر نہیں, پاکستان کا ویسٹرن بارڈر بھی لگتا ہے کہ ہوسٹیلیٹیز کے لیے کھل گیا ہے. اگر آپ نے ایران والی صورتحال دیکھی ہو جس میں پاکستان نے اب آفیشلی پروٹیسٹ بھی لانچ کر دیا ہے اور ایرانین سائڈ اپنا ایک ورژن رکھتی ہے, ان کے نزدیک شاید سعودیہ اور قطر جو ہیں وہ فائنانس کر رہے ہیں اس ساری اسکرمیشز کو اور جند اللہ اور ان کا سب کا ری سرفیس ہونا وہاں پر, اور اس سائڈ پہ انڈیا والی سائڈ کے اوپر پاکستان یو این کو پروٹیسٹ کر رہا ہے. تو ان ساری چیزوں کا جو ریجنل آپ کی پالیٹکس کے اندر ہیجان ایک چھایا ہوا ہے, اور اس کا تعلق بہرحال افغانستان سے بنتا ہے, کیونکہ پاکستان کا ایک پرانا جو کلیم ہے کشمیر کے حوالے سے وہ تو وہیں کا وہیں موجود ہے. انڈیا کا ایک اپنا سٹانس ہے کہ انڈیا اس کو ایک ڈسپیوٹ سمجھ ہی نہیں رہا, لیکن لاہور کا ریزولوشن ہو جو میاں نواز شریف اور واجپئی کے درمیان ہوا تھا, یا اس سے پہلے یو این کی ریزولوشن ہو, پاکستان انہیں کے اوپر اسٹک کر رہا ہے. اور یہ ایک اچھمبے کی بات ہے جو ایران والا ہے, کیونکہ ایران تھرو آؤٹ کشمیر کے حوالے سے پاکستان کو سپورٹ کر رہا تھا. اب اس طرف سے اگر ہاسٹیلٹیز کھلتی ہیں, اور اس طرف سے بھی ایک ایکوزیشن صرف باتوں کی حد تک نہیں بلکہ باقاعدہ گنز کھل رہی ہیں, مارٹرز فائر کیے جا رہے ہیں ایک دوسرے کی طرف, تو پھر اس کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو ریجنل کنفیگریشن ڈیولپ ہو رہی ہے اس میں پاکستان سے کیا کروایا جانا ہے, یا پاکستان سے کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے. اچھا. کیا شاید یہ آئی ایس آئی کے حوالے سے ایک پریشر بلڈ اپ کیا جا رہا ہے, کیا یہ افغانستان کو سیٹلمنٹ کے حوالے سے یا امریکہ کا کوئی ایجنڈا ہے اس حوالے سے, کوئی نئی چیز سامنے آنے والی ہے. پھر آئی ایس کو بھی ہم رد نہیں کر سکتے, کل آپ نے بلاول کی سپیچ بھی سنی, وہ بھی اس کو اسی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو اس وجہ سے یہ بڑا ایک کمپلیکس سچویشن بنتا جا رہا ہے, جس میں یقیناً پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہی بہتر اس کا جواب دے سکتی ہے کہ وہ اس صورتحال کو کیا اس طرح سے دیکھ رہے ہیں, یا وہ ان کو انڈیویجولی انڈیا اور ایران کے ساتھ اسکرمیشز کو دیکھ رہے ہیں.
اصل میں ابھی تک اس میں ظاہر امریکہ کا تو کوئی انوالومنٹ سامنے آیا نہیں ہے, لیکن میرا سوال اب منیش کمار صاحب آپ سے ہے, وہ یہ ہے کہ یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں جو پاکستان کے درمیان اور ہندوستان کے درمیان اس وقت ایک ٹینشن کی صورت حال ہے, اس میں افغانستان میں ایک نئی حکومت کے آنے کے بعد پاکستان کا اس کی جانب زیادہ مائل ہونا اور تعلقات میں کچھ نارملائزیشن کا احساس ہونا بھی ہے؟
دیکھیے, افغانستان کے ساتھ تو ہندوستان کا کافی اسٹیک لگا ہوا ہے, اور افغانستان کو ریبلڈ کرنے میں ہندوستان کی سرکار, یہاں کے بزنس مین اور یہاں کے بہت سارے ٹیکنیشینس نے کافی مدد کی ہے. اور جیسے کہ نئی سرکار وہاں پہ آئی تو پردھان منتری جی سے بات چیت بھی ہوئی, اور آگے کیسے کوآپریشن ہوگا اس کی کوئی اس پہ جو ہے کوئی روپ ریکھا بن رہی ہے. تو ایک تو افغانستان امپورٹنٹ مسئلہ ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں ابھرے گا ہی, لیکن یہ مجھے لگتا ہے کہ افغانستان کی سرکار وہاں کے لوگوں کے اوپر ہی چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ اپنے فیوچر کے لیے کیا کس روپ میں اپنے آپ کو کرنا چاہتے ہیں, وہ کس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں, کس کی مدد دینا چاہتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں. وہ جو ہے افغانستان کی جنتا کو اگر یہ حق دیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے, بشرطے اسے ایک انٹرنیشنل پالیٹکس کو لے کر کے, کیونکہ ویسے ہی افغانستان کافی پیچھے جا چکا ہے کئی معنی میں. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ بھی جو ہے ہمیں اس بات سے اس کو انٹرنیشنل پالیٹکس سے دور رکھنا چاہیے. دوسری بات, یہ بہت ہی ڈسٹربنگ پاکستان کے لیے خبر ہے کہ ایران کے اوپر جو ہے بارڈر کے اوپر جو ہے جس طرح سے کشمیر میں ہو رہا تھا وہ ایران بارڈر پہ بھی شروع ہو گیا ہے. تو یہ کل ملا کر کے پاکستان کے لیے بھی بیسیکلی ہے کیا, یہ کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہے کہ کوئی بھی دیش وہ اپنے انٹرنل ٹرموائل میں پھنسا رہے, کوئی بھی علاقے میں جو ہے اس طرح سے ماحول بنے کہ ہر طرف بارڈرز پہ جو ہے گولیاں چل رہی ہوں یا پھر اس طرح سے ٹینشنز ہو رہے ہوں. تو یہ اچھا سگنل نہیں ہے. میں تو یہی چاہتا ہوں کہ بھائی کہ جس طرح سے آج پی ڈی پی نے گزارش کی ہے کیندر سرکار سے, مودی سرکار سے, یہ سبھی لوگوں کی گزارش ہونی چاہیے سول سوسائٹی سے کہ انڈیا اور پاکستان کو امیڈیٹلی ٹیبل پہ آ کر کے بات چیت کرنی چاہیے, اور یہ جو گولیاں چل رہی ہیں بے وجہ وہ جو ہے یہ بند ہونی چاہیے.
اچھا منیش کمار صاحب, ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ دو جو ریاستیں ہیں مہاراشٹر اور ہریانہ, وہاں جو انتخابات ہوئے ہیں اس میں بی جے پی نے واضح برتری حاصل کی ہے, اور اب ایسا لگتا ہے کہ بی جے پی ہندوستان کی سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھر رہی ہے. تو کیا اس فتح کا کہ جو مودی صاحب کو اور بی جے پی کو حاصل ہو رہی ہے, اور بی جے پی کی پرانی پالیسیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے, آپ یہ ہی سمجھتے ہیں کہ جو ان کی ایک ایمرجنس ہو رہی ہے ایک بہت بڑی پارٹی کی حیثیت سے, اس کا بھی کچھ دخل ہے پاکستان کے سلسلے میں ان کی پالیسی کا؟
دیکھیے, یہ چناؤ جو مہاراشٹر اور ہریانہ میں جو ہوا اس کا پاکستان کے اوپر کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہاں پہ ان دونوں جگہ سے بھی ویسے بھی مائنورٹی کو لے کر کے اس طرح سے پالیٹکس ہوتی نہیں ہے. لیکن ہاں جو آپ نے پہلا سوال جو آپ نے کیا کہ آلریڈی بھارتی جنتا پارٹی انڈیا کی سب سے بڑی پارٹی بن چکی ہے. اب اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے کہ جتنے بھی بڑے اسٹیٹس ہیں اتر پردیش اور بہار کو چھوڑ کے وہ سب بی جے پی کے پاس ہے, اور کانگریس پارٹی دھیرے دھیرے وہ جو ہے وہ چھوٹی ہوتی جا رہی ہے, ایک ریجنل پارٹی کی طرح وہ جو ہے وہ سکڑتی جا رہی ہے. یہ ایک مسئلہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مہاراشٹر اور ہریانہ میں جو چناؤ ہوئے ہیں یہ دونوں اکنامیکلی بہت ہی ایڈوانسڈ اسٹیٹس ہیں, اور پچھلے 15 سالوں سے کانگریس پارٹی کی سرکار چل رہی تھی. تو یہ جو چناؤ جو ہوا یہ اسے ایک طرح سے ریفرنڈم آپ مان سکتے ہیں کہ مودی سرکار کے یہ 150 دنوں کے اوپر بھی ہے کہ لوگوں کو پسند آ رہا ہے, مودی صاحب کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے وہ پسند آ رہا ہے, پرو ایکٹیو ڈیسیجنس لے رہے ہیں وہ پسند آ رہا ہے, جس طرح سے انٹرنیشنل ریلیشن میں جس طرح سے انویسٹمنٹس لے کر کے آ رہے ہیں, جس طرح سے انڈسٹریز کو جو ہے وہ باقاعدہ فری ہینڈ دے رہے ہیں. تو یہ مجھے لگ رہا ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ مودی صاحب اچھے لگ رہے ہیں ابھی تک, اس لیے جو ہے اسی کا جو لوک سبھا میں ہوا اسی کا کنٹینیوشن جو ہے یہ ان راجیوں میں ہوا ہے.
اچھا سید منہاس صاحب, آپ آنے والے دنوں میں جس بات کی طرف اشارہ کیا ہے منیش کمار صاحب نے کہ ایک کوئی کانفرنس ہونی چاہیے, کوئی میٹنگ ہونی چاہیے, بیٹھک ہونی چاہیے لیڈروں کی, آپ کو اس کا امکان دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں؟
بالکل امکان تو موجود ہے, کیونکہ پاکستان اور انڈیا میرا خیال پوری دنیا میں واحد دو ممالک ہیں جنہوں نے 4 جنگیں بھی لڑی ہیں, اور اس ساری چیزوں کے باوجود کبھی بھی ٹاکس کا سلسلہ بند نہیں ہوا ان دونوں کے درمیان میں, ماسوائے اس وقت جب کہ بالکل ہاسٹیلٹیز عروج پہ پہنچ گئی اس کے علاوہ. تو اس وجہ سے بات کے بغیر تو مسئلہ حل ہونے والا نظر نہیں آتا, کیونکہ گولیوں سے اور مارٹرز سے اور فوجوں نے تو کبھی مسئلے حل نہیں کیے پوری تاریخ اگر ہم دیکھیں انسانی تاریخ میں, مسئلے تو ہمیشہ ٹیبل پہ ہی حل ہوں گے. اب سوتے ہاں آپ بھی اشارہ کر رہے تھے کہ اگر ہم بی جے پی کی ہسٹری کو دیکھیں اور بی جے پی کی اس وقت کی پاپولیرٹی کو دیکھیں اور ان کے جو نعرے ہیں ہندوتوا کے اور اس طرح کے, اس حوالے سے کیا وہ اس موڈ میں ہوں گے کہ وہ ٹاکس کی ٹیبل پہ آنا چاہیں, کیونکہ پاکستان تو شروع سے کہہ رہا ہے کہ ہم ٹاکس کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں, ہر ایشو کے اوپر ٹاک کرنے کے لیے تیار ہیں. اب جو بال ہے ٹاکس کے حوالے سے وہ یقیناً انڈیا کے کورٹ میں ہوگی, تو وہ بڑا ریجن کا ایک بڑی پاور ہونے کے ناطے کیا وہ اتنی ریلیکسیشن اور اتنی فلیکسیبلٹی دکھاتے ہیں کہ معاملات کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے, نہ کہ چاہے وہ افغانستان ایک سینٹرل پوائنٹ بن چکا ہے یا کشمیر ایک پرانا ایشو ہے یا ریجنل اور کنفیگریشنز جو ابھر رہی ہیں ہمارے ریجن کے اندر وہ ایشوز ہیں, یا اکنامک جو اسٹیبلٹی ہے اور اس کو حاصل کرنا ہے, یا جو بھی مسائل ہیں ان کے حوالے سے میرا خیال مودی گورنمنٹ کے اوپر یہ آئے گا کہ وہ اس کے اوپر اب انیشیٹو لیں اور وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہانے بنا کر ٹاکس کو معطل کرنے کی بجائے یا سسپینڈ کرنے کی بجائے ٹاکس کے ٹیبل پہ بیٹھیں اور ان معاملات کو حل کریں. اگر ڈکٹیٹر کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے تو سیویلین گورنمنٹس کے ساتھ بات کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ جب بھی ہمارے ہاں ڈکٹیٹر آتا ہے اس وقت ان سے تو انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ بات کرنا کرتی ہے, کبھی اس وقت بہت کم ہوتا ہے کہ جو معاملات ہیں ان کو سسپینشن کی طرف لے جایا جائے, لیکن انفارچونیٹ ہے کہ جب بھی پاکستان میں جس طرح کی بھی ہے سیویلین حکومت آتی ہے اس وقت ہی یہ تعطل جو ہے وہ پرولونگ سے پرولونگ ہوتا جاتا ہے, جو ایک انفارچونیٹ چیز ہے.
آپ کوئی کمنٹ کریں گے منیش کمار صاحب؟
دیکھیں میں یہ بتاؤں کہ دیکھیے ہندوستان میں بھی جو سرکار نئی نئی بنی ہے ان کے ایجنڈے میں پاکستان نہیں ہے, یہ بات بالکل ہی یہ سمجھنے والی بات نہیں ہے کہ پاکستان مودی سرکار کے ایجنڈے میں نہیں ہے. اس لیے وہ اتنا زیادہ جس طرح سے منموہن سنگھ جی کا ہمیشہ یہ رہتا تھا کسی طریقے سے کوئی بات آگے ہو, ان کا زیادہ توجہ جو ہے انٹرنیشنل ریلیشن پاکستان بنگلہ دیش کے اوپر ہوا کرتا تھا, لیکن یہ سرکار ابھی دوسرے ہی موڈ میں ہے. یہ بیسیکلی اکنامک فنڈ پہ جو ہے اپنے آپ کو پروف کرنا چاہ رہی ہے, یہ ذرا سا بھی ان کو فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ پاکستان سے بات کر پائے یا نہیں کر پائے یا کوئی اس کا سولوشن نکال سکے. ہاں چائنا کے ساتھ بات چیت شروع ہو گئی ہے, بارڈرز کے اوپر جو ہے انڈیا جو ہے وہ سڑکیں بنانے کی یوجنائیں بتا رہا ہے, اور وہ بارڈرز جو ہے وہ چائنا
لیکن جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ یہ سرکار جو ہے بالکل ہی دوسرے راہ پہ چل پڑی ہے, جہاں اس کے دماغ میں صرف اور صرف جو ہے ڈیولپمنٹ کا ایجنڈا جو ہے ان کے سامنے ہے. اور اس لیے آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے بات چیت کی پہل انہوں نے شروع کی, بات چیت ہونے والی ہی تھی لیکن وہ کچھ سیپریٹسٹ لیڈرز کشمیر کے جو ملے, انہوں نے بنا کسی میڈیا نے اس مسئلے کو دیش میں اچھالا اور انہوں نے کینسل کر دیا. ذرا بھی اس کے اوپر کوئی میٹنگ نہیں ہوئی, کوئی چنتن نہیں ہوا, ایسا نہیں کہ کوئی پبلک ڈیبیٹ ہو کہ بھئی اسے بند کر دینا چاہیے, پاکستان سکیورٹی کے ساتھ ہم بات کریں یا نہ کریں. اتنا زیادہ انہوں نے اس پہ طلب بھی نہیں کیا, میڈیا نے ہنگامہ کیا, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی بات چیت جو ہے کینسل کر دیتے ہیں. تو یہ ایک الگ موڈ ہے ہندوستان کے اندر میں, لیکن یہ موڈ جو ہے وہ ہندوستان اور پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. ہندوستان اور پاکستان, افغانستان, بنگلہ دیش, یہ ایسا علاقہ ہے دنیا کا جہاں سب سے زیادہ غریب لوگ ہیں. مل جل کر ہم لوگوں کو کچھ کرنا پڑے گا
ڈیولپمنٹ کے. جی
بالکل, اس کے علاوہ کچھ دنیا کہاں سے چلی گئی ہے.
بہت شکریہ منیش کمار صاحب آپ کا. اور اب ہم گفتگو کریں گے ایران اور پاکستان کے حوالے سے. سید مناز صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا, ہمیں جوائن کیا ہے جناب مشتاق مہر صاحب نے جو ایک سابق سفارتکار ہیں. مشتاق مہر صاحب, پہلا سوال میرا آپ سے ہے کہ جو ایران اور پاکستان کے درمیان تعلقات میں اس قدر گرم جوشی تھی, ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا, یہ اچانک کیا صورتحال پیدا ہو گئی کہ تعلقات میں اتنی کشیدگی آ گئی کہ ایک دوسرے کے سفیروں کو طلب کیا جا رہا ہے, فائرنگ بھی ہو رہی ہے, لوگ بھی مر رہے ہیں, ہوا کیا یہ آخر؟
یہ کبھی کبھار ہو جاتا ہے جی. بارڈر بہت لمبا ہے اور پاکستان اور ایران کے درمیان حالات جو ہوتے ہیں وہ نارمل نہیں رہتے. اور اس کی جو بنیادی وجوہات ہیں وہ دو ہیں. ایک تو شیعہ سنی فساد ہے جو کہ سارے مڈل ایسٹ ریجن میں ہے اور ہم اس کا جو افیکٹ ہے وہ بہت سے ملکوں میں دیکھتے ہیں. دوسرا جو امیڈیٹ پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ایران کا پروونس ہے سیستان جو کہ ایک سنی پروونس ہے, تو وہاں پہ کافی حد تک حالات خراب رہتے ہیں, لالچنس ہے, انسرجنسی ہے. اور پاکستان کی اس سائڈ پہ کافی ساری سنی آرگنائزیشن ہیں جس میں ٹیررزم ہے, جس میں نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جو جا کے ایران کی سائڈ پہ انٹرفیئر کرتے ہیں اور ایرانی سائڈ سے پھر ان کا رسپانس ہوتا ہے. تو یہ مسائل پچھلے 10-15 سال سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, یہ ابھی تھوڑا ذرا زیادہ ہو گیا ہے اس لیے کہ اس میں ایرانی فورسز جو ہیں بارڈر فورسز وہ انوالو ہونا شروع ہو گئی ہیں. پہلے یہ ہماری جو سیکرٹ ایجنسیز ہوتی تھی, انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی تھیں یا جو سویلین آرم فورسز ہوتے تھے وہ ان کو ٹیکل کرتے تھے, لیکن اب ایران کی سائڈ پہ یہ ریگولر ٹروپس اور ریگولر پٹرولنگ جو ہے وہ ہونا شروع ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا زیادہ پرومیننٹ ہو گیا ہے. اور کل پرسوں کے جو انسیڈنٹ ہوئے ہیں, جو سولجر اس میں مارے گئے ہیں اور ایران نے کہا ہے کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے, اس کی وجہ سے سچویشن ہیٹ اپ ہو گئی ہے. لیکن یہ اتنا بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے.
اچھا سید مناز صاحب, ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے, ایک اسٹیشن آئی ڈی لیتے ہیں جس کے بعد پھر یہیں سے کنٹینیو کریں گے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
سید مناز صاحب, وہ مشتاق مہر صاحب نے جو بات کہی ہے, آپ کیا یہ اس کے کہ یہ ایک نارمل سی بات ہے, پہلے بھی ہوتا رہا ہے, کیا آپ فیوچر میں آئندہ چند ہفتوں میں یا مہینوں میں اس صورتحال کو ایسکلیٹ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں یا یہ کہ یہ سبسائڈ ہو جائے گی؟
مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک انویژل سی بات ہے جو ایران اور پاکستان والی ہوئی ہے, کیونکہ ان کی ہسٹری تو بڑی پرانی چلتی ہے. اگر میں 60-70s کے سینٹوں اور سیٹوں والے معاہدات میں دیکھوں, جب پاکستان نے اس وقت تک سینٹوں پہ سائن نہیں کیے تھے جبکہ ایران سے ایگریمنٹ نہیں ہوا کہ برٹش آئل کمپنیز کو وہ نیشنلائز کرنا چاہتے تھے یا برٹش کمپنیز کو. تو اس حد تک جب کولیبریشن ہو, پھر خمینی کا دور آتا ہے, امام آیت اللہ خمینی کا, پھر اس دور میں بھی ایون ضیاء الحق کے ہوتے ہوئے بھی ایک بڑا اچھا ریلیجیس بانڈ ڈیولپ کیا گیا ایران کے ساتھ. اور اب یہ ساری صورتحال, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا جو بارڈر ہے وہ اتنا پورس ہے اور اتنا بڑا ہے کہ وہ پاکستان کی طرف سے تو انمینڈ ہے. یہ تو میں نے اپنے مشاہدے میں دیکھا ہے کہ وہ پاکستان کی طرف سے مینڈ نہیں ہے. یہ ایک سب سے بڑا ایشو ہے. اب اس سارے ایشو میں سیستان سنی پروونس ہونا, ادھر سے سنی موومنٹس, اور یہاں پہ جتنی بھی آپ پچھلے کچھ عرصے میں دیکھیں کہ ایرانی زائرین جب آتے ہیں, ہمارے شیعہ بھائی جو ہیں وہ ادھر سے آتے ہیں, ان کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے, پرٹیکولرلی سیکٹیرین جو وہاں پہ ٹینشن ہے اس کو کریٹ کروایا جا رہا ہے یا کیا جا رہا ہے. ساری صورتحال میں مجھے لگتا ہے کہ یہ ایسکلیشن کی طرف جانے والی ہے, کیونکہ ایران جو ہے وہ اس کو نیکسس کسی اور طرف دیکھ رہا ہے. اگر آپ ایرانی اخبارات کو دیکھیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سعودی عرب اور قطر جو ہیں وہ فائنانس کر رہے ہیں, اور ان کے کچھ اخبارات تو یہاں تک لکھ رہے ہیں کہ $500 million جو سعودی عرب ہے وہ فائنانس کر رہا ہے ان ساری سنی آرگنائزیشن کو یہاں پر. یہ ایک بڑا جو ٹپیکل مڈل ایسٹ کی شیعہ سنی وار ہے, جس میں بحرین کا بھی ذکر آئے گا, جس میں قطر کا بھی ذکر آئے گا, جس میں سعودی عرب تو بہرحال باہر نہیں ہو سکتا. تو ایران اور سعودیہ کا جو کلیش ہے وہ اگر پاکستان کی طرف آتا ہے تو پاکستان کا سعودیہ کے ساتھ جو اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے اور جو ڈیپینڈنس ہے سعودیز کے ساتھ, وہ ایک بہت بڑا کلیش بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. کیونکہ اسمال اسٹیٹ ایکٹر سب جانتے ہیں کہ کون ان کو سپورٹ کرتا ہے, کہاں سے ان کو فائنینسنگ ملتی ہے, کس طرح سے وہ بغیر ویزوں کے بھی جاتے ہیں اور آتے ہیں بادشاہوں سے مل کر. تو یہ ساری صورتحال مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ایسکلیشن کی طرف جائے گی. اگر میں اسی کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں تو 2010 میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ واقعات ہوئے تھے, لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب کو آپ سیاسی طور پہ جتنی مرضی مخالفت کریں, انہوں نے فوری طور پہ رحمان ملک کو ان کروایا اور رحمان ملک نے جا کے اس سچویشن کو ڈیفیوز کیا تھا. اب پرابلم یہ ہے کہ آپ کی جو حکومت ہے وہ اس چیز کو ٹاکس کے تھرو ڈیفیوز کرنے کی بجائے آپ ایک کاؤنٹر ایلیگیشن اور ایلیگیشن کی جنگ میں پڑ جائیں گے. یہ کوئی انڈیا کے ساتھ معاملات نہیں آپ کر رہی ہے, حکومت پاکستان کو دیکھنا پڑے گا کہ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات کیا ہیں اور کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں کہ ہم
اور مستقبل میں ہم انہیں کس طرح استعمال کر سکتے ہیں. جی بالکل, بے انتہا شکریہ مشتاق مہر صاحب آپ کا اور جناب سعید منہاس صاحب آپ کا. آپ دونوں صاحبان نے ایک بڑے اہم موضوع پر اظہار خیال کیا, اور میں اپنے سننے والوں کو بھی بتاتا چلوں کہ کل اسی موضوع پر ہم رات کو 10 بجے ایک راؤنڈ ٹیبل بھی کر رہے ہیں, اس کو بھی ضرور سنیے گا. اور اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی اندرونی سیاست کی. ڈاکٹر توصیف احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت پاکستان میں دھرنوں کی سیاست, جلسوں کی سیاست اپنے عروج پر ہے, تو یہ جلسے کب تک پاکستان کی سیاست کو سہارا دیتے رہیں گے, اور کوئی ٹینجیبل پیش رفت کب ہوگی پاکستان کی سیاست میں؟
اصل میں عمران خان نے جو ٹارگیٹ طے کیا تھا دھرنوں کا وہ پورا تو نہیں ہوا, اور یہی طاہر القادری صاحب کا تھا, تو انہوں نے جلسے شروع کر دیے. مگر پاکستان کے عوام کی عجیب سائیکی ہے کہ وہ دھرنوں میں تو نہیں گئے مگر جلسوں میں گئے, اور بڑے پیمانے پہ جلسوں میں گئے. ایک عمران خان نے لاہور میں اور فیصل آباد میں ایک نئی تاریخ اور ملتان میں رقم کر دی, اور یوں تاثر پیدا ہونے لگا کہ شاید ان دھرنوں کے نتیجے میں کوئی ان جلسوں کے نتیجے میں شاید کوئی جلدی الیکشن ہو جائے. تو اب پیپلز پارٹی کو بھی ضرورت پڑی ری آرگنائز کرنے کی, تو پیپلز پارٹی نے بھی پورے ملک کے لوگوں کو بلا کے کراچی میں جلسے کیے. مگر یہ جلسے چلتے رہیں گے, اس کا کوئی بہت بڑا امپیکٹ نہیں ہوگا. جو صورتحال جیسی ہے ویسی رہے گی. فوری طور پہ انتخابات کا امکان نظر نہیں آتا. اگلے سال کیا صورتحال ہوگی, مارچ میں سینٹ کے الیکشن, وہ اسی وقت کہا جا سکتا ہے. مگر یہ اس کا کوئی فوری امپیکٹ نہیں ہوگا. ہاں اگر سپریم کورٹ نے پابند کر دیا جیسا کہ انہوں نے پچھلی دفعہ کہا تھا بلدیاتی انتخابات کی آخری تاریخوں کے لیے, تو پھر یہ جلسے بلدیاتی انتخابات کی الیکشن کمپین میں بھی اہم عنصر ثابت ہوگا.
اچھا میں اصل میں یہیں ایک سوال آپ سے اور کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب, کہ یہ بتائیے مجھے کہ اگر بلدیاتی انتخابات سپریم کورٹ کے مطابق اس کی آیت طرف سے آیت کردہ کسی پابندی کے تحت ہوتے ہیں, تو کیا پھر یقیناً آپ کے خیال میں عام انتخابات جو ہیں وہ 5 سال کے لیے جائیں گے؟
دیکھیے بلدیاتی انتخابات کی کیا نوعیت ہوگی اور اس کے نتائج کیا ہوں گے, یہ حکمرانوں کے لیے بڑے اہم ہوں گے. ہمارے یہاں جمہوریت بڑی کمزور ہے, اگر متحرک جماعتیں بلدیاتی انتخابات میں جیت گئی تو ان کا جلدی الیکشن کا نعرہ خاصا مضبوط ہو جائے گا. تو بلدیاتی انتخابات ایک تو سوال یہ کہ کیونکہ اب تک یہ صحیح ہے کہ سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ انتخابات کرائیں, مگر پنجاب اور سندھ کی حکومتیں کسی طور پہ بھی تیار نہیں ہے بلدیاتی انتخابات کے لیے. تو یہ اس کے انعقاد کا معاملہ بڑا مشکوک ہے, مگر اس کے ہونے اور اس کے نتائج جو ہیں وہ ضرور مستقبل کے سیاسی منظرنامے پہ اثر انداز ہوں.
اچھا, میں اسی سیاسی جو منظرنامہ اس کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے جس میں ایک جانب مسلم لیگ نون ہے, دوسری جانب پی ٹی آئی, اور اب پیپلز پارٹی اپنے آپ کو اسلٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے, تو کیا بلدیاتی انتخابات یہ دونوں تینوں پارٹیز اپنے فیوچر کے انتخابات کے لیے ایک ریفرنڈم کے طور پر دیکھ رہی ہیں؟
یقیناً کم سے کم پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ تو دیکھ رہی ہے, جب ہی وہ بلدیاتی انتخابات کے لیے تیار نہیں ہے. اور تحریک انصاف والے اس میں ایک اور معاملہ ہے کہ تحریک انصاف خود کے پی میں بلدیاتی انتخابات کرانے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کی بھی تیاریاں ویسی ہیں جیسے پنجاب اور سندھ کی ہیں. تو لگتا یہ ہے کہ بلدیاتی انتخابات سپریم کورٹ کا معاملہ تو ہے, مگر تحریک انصاف بہت زیادہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں, کیونکہ پہلے اسے کے پی میں انتخابات کرانے ہوں گے. مگر بہرحال اگر جس طرح سپریم کورٹ بار بار زور دے رہی ہے, تو اگر اس سال تو نہیں اگلے سال اگر بلدیاتی انتخابات ہوئے تو اس کے نتائج یہاں کے کہیں نہ کہیں منسلک ہوں گے قومی انتخابات کے حوالے سے.
اچھا, ایک سوال اور یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو چھوٹی پارٹیاں ہیں جیسے جے یو آئی ہے یا اے این پی ہے یا اسی قسم کی دوسری پارٹیاں ہیں, ان کی طرف سے کوئی ابھی تک اس سلسلے میں سرگرمی کا مظاہرہ نہیں ہو رہا. اور دوسرا جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو جس طرح سے پی ٹی آئی اس وقت تو ابھر رہی ہے یا پیٹ ابھر رہی ہے, ایک پاپولرٹی کے اوپر یہ سوار ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے ٹیمپو کو مینٹین کر سکیں گے آئندہ چند مہینوں تک؟
دیکھیے, یہ بات بہت اہم ہے. تو یہ کہ جے یو آئی ایکٹیو ہے, اے این پی کیونکہ دہشت گردی کا شکار ہے تو وہ اس طرح جلسے نہیں کر پاتی. بہرحال اس نے اپنا قومی کنونشن کیا تھا جس میں وہ پرانی قیادت دوبارہ الیکٹ ہوئی سوائے سیکرٹری جنرل کے. جے یو آئی تو ضرور کہیں نہ کہیں ایکٹیو کر رہی ہے اور مزید کرے گی. اور یہ بات بالکل آپ کی بہت اہم ہے کہ اگر نہ بلدیاتی انتخابات ہوئے اور نہ قومی انتخابات کا کوئی معاملہ ہوا, تو اس کو برقرار رکھنا ٹیمپو بڑا مشکل ہو جائے گا اور یہ بڑا چیلنج بن جائے گا. اگر واقعی 2018 میں انتخابات ہوئے تو یہ جلسے بے معنی ہو کے رہیں گے.
اچھا, دوسرے پیٹ جو ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی جو جماعت ہے, وہ ظاہر ہے کہ ایک تقریباً نیم مذہبی سی جماعت تھی اور اب اس کو وہ ایک سیاسی جماعت میں تبدیل کر رہے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے بحثیت ایک سیاسی جماعت وہ اپنا کوئی مقام اس جگہ پہ بنا سکے گی؟
ایک تو سوال یہ ہے کہ جو لگ رہا ہے جلسوں میں کہ کچھ شاید اس کی پوزیشن بڑھ جائے, مگر اس کا تضاد بن جائے گا تحریک انصاف سے, کیونکہ تحریک انصاف سے کس طرح کا جو ان کا اتفاق رائے چل رہا ہے دھرنوں پہ, اگر وہ میدان میں آ گئے تو ظاہر ہے وہ پھر تحریک انصاف کی سیٹوں کو چیلنج کریں گے. اور مگر اس وقت یہ کہنا قبل از وقت ہے, ممکن ہے کوئی نئی سب بندی ہو جس میں تحریک انصاف, مولانا طاہر القادری, ایم کے ایم کسی ایک سنک میں آ جائے, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ, نیشنل بلوچستان نیشنل پارٹی دوسری لائن پہ کھڑے ہو جائے. اس بات کی بہت زیادہ امکانات ہیں کہ نئی سب بندی ہو.
اچھا ڈاکٹر صاحب, میں ذرا سے ایک مختلف موضوع پر آپ سے تھوڑی سی گفتگو اور کرنا چاہتا ہوں, سیاست سے ہٹ کر تھوڑی سی, کہ ستار ایدھی صاحب جو ہیں وہ دنیا بھر میں ایک انتہائی معروف سماجی شخصیت ہیں اور آج ان کے ساتھ تو جو کچھ ہوا ہے, ڈکیتی جس طرح سے کی گئی ہے, اس پہ میں ذرا آج سے آپ کا کمنٹ چاہوں گا. لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ان کی بیگم بلقیس ایدھی نے جو نقشہ کشی کی ہے وہ آپ سن لیں تاکہ یہ اندازہ ہو کہ کس طرح سے ڈاکوؤں نے ان کو روب کیا ہے اور کس طرح سے کیا ہے. تو بلقیس صاحبہ نے فرمایا
کہ ایک آدمی آیا 50,000 روپے جمع کرایا, پھر 6 آدمی اندر آئے, 2 باہر کھڑے رہے اور سب کو یرغمال بنایا پستول پہ, اور ایدھی صاحب کے سوئے ہوئے تھے برابر کمرے میں, تو ادھر سر پہ پستول رکھی. ایک نے کہا مار دو, ایک نے کہا نہیں نہیں مارو اس کو, بولتے چابی دو, تو ایدھی صاحب نے کہا میرے پاس چابی نہیں ہے. پھر ہے نا, تو انہوں نے بہت سارے اوزار لائے تھے نا, ان کو لوکر سے, ہمارے بینک کے لوکر ہوتے ہیں نا اس طرح کے, ہمارے لوکر ہیں, توڑ سارے لوکر توڑ دیے, اور ہے نا جو بھی کچھ تھا نا ان کو سب پتا تھا کہ ادھر کیا ہے, سب لے گئے. عبد الستار ایدھی کو بہت مان تھا کہ میرے کو ڈاکو نہیں لوٹیں گے, آج ان کا مان ٹوٹ گیا, وہ رو دیے تھے.
ڈاکٹر توصیف, یہ اب ہم بے حسی کی اس منزل پر آ گئے ہیں بحثیت قوم کہ جہاں پر اب ہمیں اس بات کا بھی خیال نہیں ہے کہ یہ دوسروں کی خدمت کرنے والا شخص ہے، یہ پیسہ دوسروں کا ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں بحثیت قوم کے؟
دیکھیں، یہ کراچی سمیت پورے ملک کی مجموعی بحثی کی صورتحال ہے. پروفیسر اجمل کو طالبان نے 4 سال قید میں رکھا، ایک استاد کو قید میں رکھنا کتنی، یعنی کسی معاشرے کے لیے کتنی افسوس کی بات تھی. اس طرح ستار ایڈی کے ساتھ ہونا اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، تو یہ سمبل ہے اور یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جب ستار ایڈی کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے تو امن و امان کی صورتحال اور اخلاقی صورتحال کی حد تک گر گئی ہے. اس میں تو بہت زیادہ سوچ بچار کی ضرورت ہے اور اس میں بحث مباحثے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے معاشی اقدار کو بہتر کریں اور امن و امان کی صورتحال کو بہتر کریں اور ملزموں کو سزا دیں. ورنہ ستار ایڈی کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے تو کل یہ ہر عام آدمی کے ساتھ ہوگا جو کہ ہو رہا ہے، اور یہ بہت زیادہ کراچی کے حوالے سے اور ملک کے حوالے سے خطرناک الارم کی صورت ہے.
ڈاکٹر توصیف، بہت شکریہ آپ کا. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر جناب احمد چنائے صاحب موجود ہیں جو سی پی ایل سی کے چیف ہیں. چنائے صاحب، یہ بتائیے کہ حکومت کیا کر رہی ہے اس سلسلے میں، پولیس کیا کر رہی ہے؟
دیکھیے، سب سے پہلے تو ہر پاکستانی کی طرح مجھے بھی انتہائی افسوس بھی ہے، شرم بھی ہے، ندامت بھی ہے کہ یہ کام ایک ایسے ادارے کے ساتھ ہوا ہے کہ جو ادارہ دکھی انسانیت کی خدمت کی ایک زندہ مثال ہے، اس کی پوری دنیا میں اکنالجمنٹ ہے. یہ ادارہ وہ ادارہ ہے کہ جس نے دکھی انسانیت کی بے لوس خدمت کی ہے. یہاں عبدالستار ریڈی صاحب ہمارے پاکستان کے آئیکن ہیں اور ان کے ساتھ اس طرح کا فیسمنٹ جو ہے وہ ہمارا سر شرم سے اور ندامت سے گرا دیتا ہے. جہاں تک تعلق ہے کہ پولیس افسر کیا کر رہی ہے تو ایک اسپیشل کمیٹی کانسٹیٹیوٹ بھی کر دی گئی ہے جس کی سربراہی ڈی آئی جی صاحب خود کر رہے ہیں اور دوسرے اس میں ڈی آئی جی اور ایس ایس پی حضرات بھی ہیں، اور انیشیل جو ہے وہ انویسٹیگیشن جو ہے وہ آگے بڑھی ہیں. میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جس طرح کا سیٹ اپ انویسٹیگیشن کا ہمارے پاس موجود ہے، کوئی وجہ نہیں کہ بہت جلد اس سیکرٹری کے جو بھی اصل ملزمان ہیں وہ منظر عام پر بھی آ جائیں گے اور کیسے کردار تک بھی پہنچیں گے. میں اس لیے یہ بات بڑے وسوخ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس میں بڑی اچھی خاصی پیش رفت ڈی آئی جی صاحب کی طرف سے ہوئی ہے اور انہوں نے ابھی بھی مجھے اس واقعے پر یہ کیا ہے. جہاں تک اس واقعے کا تعلق ہے، ظاہر ہے علاقہ پولیس کی ایک بہت بڑی ذمہ داری اس سے بنتی ہے کہ ان کے علاقے میں چاہے وہاں سیکورٹی تھی یا نہیں تھی، یہ واقعہ ہوا ہے اور اس کی تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ علاقہ تھانہ کی جاتی ہے.
تو کیا اس سلسلے میں کچھ سرکاری افسران کے خلاف بھی کارروائی ہوگی، پولیس کے افسران کے خلاف غفلت کے الزام میں؟
امیڈیٹلی ایس ایچ او خرادار کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے جو بھی خبر آئی ہے، اور اسی طرح پھر اس کی اور اکاؤنٹیبلٹی بھی جاری ہے کہ باقی افسران جو ہے وہ اس مرحلے پہ کیا کر رہے تھے اور انہوں نے کیوں نہیں اس چیز کو روکنے کے لیے یا پریمپٹیو میجرز کیے کہ یہاں پر اس قسم کی واردات اور اتنے بڑے ادارے میں جو ہے وہ نہ ہو.
چلیے، تو مطلب یہ کہ آپ ایکسپیکٹ کب تک کر رہے ہیں کہ کب تک اس سلسلے میں کوئی پیش رفت مزید ہو سکے گی؟
دیکھیے، ڈیڈ لائن اس میں نہیں دی جا سکتی، لیکن امید ہے کہ بہت جلد جو ہے وہ اس کو ملزمان جو ہے وہ مجرم پہ لائے جائیں گے.
بہت شکریہ احمد چنائے صاحب آپ کا. اور سامعین، اب ہم چلتے ہیں اپنے انٹرنیشنل موضوعات کی جانب. ہمارے ساتھ تو واشنگٹن کے پولی ٹیکٹو کے جناب عارف انصار صاحب موجود ہیں جو سینئر ریسرچر ہیں وہاں پر. عارف انصار صاحب، السلام علیکم. ہم 2-3 موضوعات پر آپ کو زحمت دیں گے آج. پہلا موضوع ہمارا ہانگ کانگ ہے. جیسا کہ آپ خبروں سے یقیناً پڑھ چکے ہوں گے اور سن چکے ہوں گے کہ پولیس کی ہانگ کانگ میں جو ڈیموکریسی کے حامی وہاں پر مظاہرین تھے ان کے ساتھ جھڑپ ہوئی ہے، اور یہ اس بات چیت سے جو متوقع تھی حکومت کے درمیان اور پروٹیسٹ کے لیڈروں کے درمیان، اس سے پہلے ہوئی ہے. تو کیا اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اب فرق پڑے گا اور وہ جو بات چیت ہونے والی تھی وہ ملتوی ہو جائے گی، ڈیڈ لاک کا شکار ہو جائے گی، یا اور کوئی صورتحال بنے گی؟
نہیں، یہ اب ایک آن گوئنگ مسئلہ چل رہا ہے. جب یہ شروع ہوا تو اسی لیے لوگ پریشان تھے، جو تجزیہ کار بھی ہیں، کہ یہ ایک معاملہ ایسا ہے کہ جس میں چین کی طرف سے بھی فلیکسیبلٹی بہت کم ہے اور جو مظاہرین ہیں ان کی ڈیمانڈ بھی کچھ ایسی ہے، تو وہ اس میں بظاہر ایسی علامات شامل ہیں کہ وہ ڈیڈ لاک کی ہیں. اور اس وقت جو دنیا کی ویسے جو ایرس فرینگ اور اس سے ریلیٹڈ پروٹیسٹ کا زمانہ چل رہا ہے ہر جگہ پہ, آپ دیکھیں کہ پاکستان میں خود ایک ڈیڈ لاک سا ہے اور اسی میں یہ ایک ہانگ کانگ والا بھی شروع ہو گیا, تو ظاہری بات ہے اس میں بڑی ڈفرینسز بھی ہیں لیکن کچھ مشابہات بھی ہیں. تو اس لیے جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ کیری صاحب کی چین کے سینئر آفیشل سے بھی ملاقات ہو رہی ہے ادھر امریکہ میں. چین اس بارے میں بڑا سینسیٹیو ہے کہ اس کے داخلی معاملات میں کوئی اثر اندازی کرے, لیکن یہ ہے کہ امریکہ کی بھی اس کی پوزیشن ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ جو پروٹیسٹرز ہیں ان کی جو مطالبات ہیں ان کو کسی حد تک ایڈریس کیا جائے. تو خطرہ یہ ہے کہ کہیں مطلب فورس کا استعمال نہ کیا جائے, لیکن یہ کہ یہ آن گوئنگ معاملہ ہے, آگے پیچھے ہو رہا ہے. ابھی قبل از وقت ہے کہ کوئی یہ ہم کہیں کہ بالکل ہی ڈیڈ لاک ہو جائے گی اور فورس کی طرف بات چلی جائے گی یا نہیں. کوشش ہے کہ اس کو پیسفلی ریزالو کیا جائے, اور چین کو بھی اس چیز کا احساس ہے کہ شاید وہ دنیا کی جو اوپینین ہے اس میں اس چیز کی اتنی گنجائش نہیں ہے کہ فورس کا استعمال کیا جائے.
اچھا, اب دوسرا موضوع جو ہے ہمارا وہ یو ایس چائنا کا ہے. امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے یہ بتایا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے بوسٹن میں اپنی نجی رہائش گاہ میں چین کے ایک اعلیٰ عہدیدار کے ساتھ جامع مذاکرات کیے ہیں. کیری نے چین کے اسٹیٹ کاؤنسلر سے بات کی ہے, ان کو میزبانی کی ہے, اور انہوں نے اس موقع پر جان کیری کا کہنا یہ تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ متعدد امور ایسے ہیں جن پر امریکہ اور چین تعاون کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, اگرچہ ہمارے کچھ اختلافات ہیں لیکن ہم فوری طور پر صورتحال کو قابو میں رکھتے ہیں. اس وقت خاص طور پر افغانستان جمہوریہ کوریا, شمالی کوریا اور ایران وغیرہ کی صورتحال جو ہے, اور آئی ایس ایل خاص طور پر جو قابل ذکر ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہانگ کانگ کا مسئلہ ہے, اس پر جو بار بار بیانات دیے گئے ہیں چین کی جانب سے مغرب کے حوالے سے, تو کیا اس سے کوئی کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے تعلقات میں مغرب کے اور چین کے؟
خطرہ بہت ہے, مطلب دونوں تو وہ ایسی پوزیشن ہے کہ دونوں نہیں چاہتے کہ اس طرف جائے بات, لیکن وہ کچھ معاملہ ہی ایسا ہے. چین ہمیشہ سے بہت سینسیٹیو رہا ہے کہ کوئی ان کے داخلی امور میں دخل اندازی ہو, اور ظاہری بات ہے چین اب ایک مرضی ابھرتی ہوئی طاقت ہے, تو وہ اس دوران اور بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ باہر سے کوئی سٹیٹمنٹس آئیں امریکہ کی طرف سے ہیں. اور امریکہ کا یہ ہے کہ امریکہ کے اپنے عالمی انٹرسٹ ہیں, مشرق وسطی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا پوزیشن کلیئر کرتے ہیں, تو اس لیے ایک انگزائٹی ہے, سٹریس ہے دونوں طرف. امریکہ بھی اپنی ویلیوز کو ظاہر کیے بغیر, اس پہ اسٹیٹمنٹ دیے بغیر نہیں کر سکتا, لیکن جو دیتا ہے تو پھر وہ انگزائٹی بڑھتی ہے چینی کی طرف سے. تو اسی لیے یہ ٹرم یوز ہوتی ہے کہ مینیجنگ ڈفرینسز, کہ ہمارے ٹھیک ہے اختلافات ہیں دونوں ملکوں کے درمیان مختلف نوعیت کے, اقتصادی, سیاسی, سیکیورٹی سے ریلیٹڈ, لیکن وہ کنورجنسز بھی ہیں. تو کوشش دونوں ملکوں کی یہ ہے کہ اس کو بات چیت جاری رکھا جائے تاکہ اس میں ایسی کوئی بات پیدا نہ ہو جو دونوں ممالک کے لیے خطرناک ثابت ہو, کیونکہ دونوں طاقتیں یہ نہیں چاہتے کہ کوئی کنفرنٹیشن ہو آبویسلی, لیکن دنیا کے معاملات کچھ اس طرح سے چل رہے ہیں کہ دونوں کو اپنی پوزیشن وضاحت کرنی پڑ رہی ہے کہ وہ اپنے اسٹینڈ بھی لے رہے ہیں. لیکن یہ کہ ہم نے بھی یہ بہت ارلی آن پالیٹک نے اس کا پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ یہ ایشو مزید چلے گا, اور کیونکہ اس میں زیادہ ڈیڈ لاک ہونے کی اثرات زیادہ ہیں.
اچھا, ایک جو اگلا موضوع ہے ہمارا وہ ہے عراق. جیسا کہ پتہ ہے آپ کو بھی اور ساری دنیا جانتی ہے کہ اس وقت تو آئی ایس جو ہے وہ ایک بہت بڑا خطرہ بنا ہوا ہے, اور عراق میں جو حکومت تھی اب سے پہلے یعنی مالک صاحب کی حکومت, اس کو بہت زیادہ بلیم کیا جاتا ہے اس سلسلے میں, اور نئی حکومت اب وہاں پر آ گئی ہے, اور وہاں کے قانون سازوں نے وزیر دفاع اور وزیر داخلہ کے اہم مناصب کے لیے اب منظوری دے دی ہے. وزیر اعظم حیدر علی آبادی کی حکومت میں اب وہ نئی کابینہ کی تشکیل مکمل ہو گئی ہے, ایک ایسے وقت میں جب کہ اسلامک اسٹیٹ سے لڑائی کا سلسلہ جاری ہے اور اسلامک اسٹیٹ کی واضح برتری اور اپر ہینڈ وہاں نظر آ رہا ہے. پارلیمنٹ نے ہفتے کے روز شمالی شہر موصل سے تعلق رکھنے والے ایک سنی قانون ساز کو نیا وزیر دفاع اور ایک شیعہ قانون ساز کو وزیر داخلہ کے طور پر منتخب کیا ہے, اور امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری کہتے ہیں کہ یہ تقرریاں اسلامک اسٹیٹ کے خلاف اتحاد کی لڑائی کو تقویت دینے کی جانب ایک قدم ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ آج عراق میں ایک اہم قدم اٹھایا گیا ہے اور وزیر داخلہ اور وزیر دفاع کا انتخاب ہوا ہے. یہ اہم مناسب تھے جو آئی ایس کے سلسلے میں منظم کوششوں کے لیے انتہائی ضروری تھے. آپ کس طرح سے تبصرہ کریں گے اس تبدیلی کے اوپر عراقی حکومت میں؟
نہیں, بظاہر تو یہ اچھا اسٹیپ لگتا ہے کہ جو کیبنٹ حکومت ایک اچھی یونٹی کی طرف جائے اور وہ ایک انفلوئنشیل طریقے سے آئی ایس ایس کے خلاف جنگ لڑ سکے. لیکن یہ ہے کہ اس کی اتنی ڈیفیکلٹی بھی ہے کیونکہ جنگ کے دوران پلاننگ کرنا وہ بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے. مطلب جنگ کے دوران حکومت بنانا اور اپنی سیاست بھی چلانا وہ ایک کمپلیکیشن بظاہر خود ہی ہوتی ہے. اور اس وقت ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک تسلسل ہوتا ہے عراقی حکومت کا اور اس کو وہ ایک اچھے طریقے سے آئی ایس کے خلاف ایک جنگ لڑی جا رہی ہوتی. لیکن یہ چیلنجز جاری ہیں اور اسی دوران جیسا آپ نے کہا نور الملکی صاحب کی حکومت چینج ہوئی اور اب نئی آئی اور اس میں بھی نئی پوزیشنز کا معاملہ کچھ پھنسا ہوا تھا ڈیفینس اور انٹیریئر منسٹر کا, وہ ہو گیا ہے حل. لیکن یہ بھی ایک آن گوئنگ پروسیس ہے, چیلنجز ہیں اور گراؤنڈ کی سچویشن کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے. جس نے آپ نے بتایا ہے کہ وہ آئی ایس ایس بظاہر اپنا انفلوئنس بڑھا رہا ہے, اور دوسری طرف جو ریجنل سچویشن ہے اس میں بھی جو عالمی لیول پہ کولیشن جو بنا ہوا ہے اور اس میں مختلف ممالک کا کیا رول ہے, جس طرح ترکی کی جانب سے ابھی بھی بڑی ریزسٹنس ہے. تو یہ سارے عوامل جو ہیں عراق کی سچویشن میں بھی پلے آؤٹ ہو رہے ہیں. تو سٹیپس تو بالکل پازیٹیو ہے, لیکن یہ ہے کہ جس سچویشن میں یہ ہو رہی ہیں وہ بہت ہی پریشر ہے حکومت کے اوپر کہ وہ مطلب ڈلیور بھی کریں, پلاننگ بھی کریں اور بہت جلدی ہی یہ ساری چیزیں ایک حکومت میں یکجہتی بھی پیدا کریں.
اچھا, ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص کو, ایک سنی قانون ساز کو یا ایک سنی شخص کو وزیر دفاع بنا کر اس کا تعلق موصل سے ہے جہاں آئی ایس آئی کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے, کیا واقعی کوئی اسٹریٹجی پر اور ان کارروائیوں میں جو عراقی فوج کر رہی ہے اور جس میں ابھی تک بظاہر کوئی خاص کامیابی نظر نہیں آتی, واقعی کوئی فرق پڑ سکے گا؟
یہ ایک چیلنج چل رہا ہے کہ مطلب کہنے کو تو یہ ہے کہ ٹریننگ کافی چل رہی ہے, عراق کی پہلی جو سیکورٹی فورسز تھی ان کی بھی ٹریننگ ہوئی ہے. ساتھ ہی آپ نے کہا کہ یہ جو سنی الیکشن ہوا ہے اس سے کتنا فرق پڑے گا, فرق تو پڑے گا. لیکن ہم ابھی جو تسلسل چیزوں کا دیکھ رہے ہیں ہم کہ کچھ سٹیپس پازیٹیو ہوتے ہیں لیکن ان کے نتائج اس طریقے سے برآمد نہیں ہو رہے آن دا گراؤنڈ. تو یہ آن دا ذرا نیگیٹو سائڈ ہے, لیکن وہ اس لیے ہے کہ پھر وہی بات ہے کہ ایک جنگ کے دوران اتنی تیزی سے جب تبدیلی وہاں ہو رہی ہیں اس کے دوران ایک نئے بندے کا آنا, سیٹ اپ بھی ہو جانا اور ڈلیور کر دینا, تو اس میں ٹائم نہیں ہے. اور اس کے ساتھ پھر یہ اونرشپ کا مسئلہ بھی چل رہا ہے جو ہم جس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ جو پہلی فیز کی وار آن ٹیرر کی اس میں جو ناکامیاں ہوئی ہیں یا کامیابیاں ہوئی ہیں وہ کن وجوہات کی وجہ سے ہوئی ہیں, اور ان کو اب یہ جو سیکنڈ فیز شروع ہو رہا ہے اس میں کس طریقے سے ایڈریس کیا جائے گا.
جی بہت شکریہ عارف انصار صاحب آپ کا. اور سامعین, اس کے ساتھ ہی اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہماری آج کی پروڈیوسر تھیں نیلوفر مغل اور ہمارے انجینئر تھے جان رائیڈنڈ. اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.